ہم ہیں حسینی طرز خمینی جیتے رہے ہیں جیتے رہے گے ہم ہیں حسینی طرز خمینی جیتے رہے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد
اللهم صل علی محمد
ولعنة الله على اعدائهم من العنا الى قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال الله سبحانه تبارک و تعالی فی کتابه المجید والفرقان الحمید وهو قوله الحق وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ صلوات بھیج محمد و آل محمد پر۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 36 مسلسل آپ کی خدمت میں اس آیت کی تلاوت کی جا رہی ہے اور ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی پیش کیا جا رہا ہے، اگرچہ ترجمہ تیمنن اور تبرکن مگر محض تیمن اور تبرک نہیں، بلکہ ہمیں اور آپ کو ہدف کے تحت مجلس اعضاء میں شرکت کرنا اور اس کے بعد وہاں پر جس آیت کو عنوان کلام قرار دیا جاتا ہے اسے غور کے ساتھ سننا اور اس کے بعد اس کے ترجمے کی طرف توجہ کرنا اور اس کے ذیل میں جتنے بھی مطالب بیان کیے جاتے ہیں اس پر غور و فکر کرنا اور گھر جا کر کہ جسے ہم اور آپ جانتے ہیں ہوم ورک کے عنوان سے ہوم ورک کرنا۔ اے کاش کہ مجالس اعضاء برسہ برس سے جو ہمارے اور آپ کے معاشروں میں خاص طور پر برصغیر پاک و ہند میں اس کا انعقاد کیا جاتا رہا اور اب بھی ہو رہا ہے کہ شاید بلکہ یقیناً اگر اسی طرح سے کہ جس طرح سے میں نے بہت مختصر انداز میں آپ کو ڈلیور کیا تھوڑی دیر پہلے، عزاداری اگر اس عنوان سے اور اس اہتمام کے ساتھ اس توجہ کے ساتھ انجام دی جائے اور دی جاتی ہوتی تو آج نقشہ چینج ہوتا، لیکن اب بھی دیر نہیں ہوئی ہے۔ ہم اور آپ پوری توجہ کے ساتھ جو بھی مطالب بیان ہوتے ہیں فرش اعضاء پر آنے کے بعد ہم اور آپ سنتے ہیں اس پر تھوڑا سا غور کر لیں۔ گھر جا کر فوراً نیند نہیں آتی، بستر استراحت پر ہم اور آپ جب لیٹتے ہیں تو نیند نہیں آتی ہے، لہذا کچھ نہ کچھ ہم اور آپ یہاں جو ہم نے اور آپ نے سیکھا ہے جانا ہے سنا ہے اس پر غور کر لیں، شاید کہ خداوند عالم کی عنایت ہمارے ساتھ ہو اور ہماری اور آپ کی تقدیریں چینج ہو جائیں۔ بلند آواز سے صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ یقین کرو کہ ہم نے ہر امت کے درمیان اپنی جانب سے ایک رسول کو بھیجا تاکہ وہ رسول اس امت کے درمیان جا کر دو کام کو انجام دے، ایک میری بندگی کی جانب دعوت دے اور دوسرے ظلم سے پرہیز کرنا سکھائے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ۔ کہ اس دو پیغام کو سن کر جس قوم کے درمیان میرا نبی جاتا ہے انسان بھی دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، وہاں کے رہنے والے دو حصوں میں بٹ جاتے ہیں، کچھ ہدایت یافتہ اور کچھ جو ہے گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں. البتہ ہدایت میری جانب سے ہے اور گمراہی خود ان کے اپنے بلبوتے پر ہے. فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، پس تم پر لازم ہے کیوں کر بعض ہدایت یافتہ ہوئے اور کیوں کر بعض پسپائی کا شکار ہوئے اور گمراہ. فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، اس مطلب کو جاننے کے لیے روئے زمین پر سیر کرو، لیکن سیر برائے سیر نہیں، فَانْظُرُوا، سیر توجہ کے ساتھ، غور کے ساتھ اور فکر کے ساتھ. کیوں بارے لاہا؟ تاکہ تمہیں معلوم ہو کیف کان عاقبت المکذبین، کہ میرے بھیجے وہ کو جب میں نے روانہ کیا ہر علاقے میں، انہیں جب جھٹلایا گیا تو جھٹلانے والوں کا نتیجہ کیا ہوا. نتیجتاً ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ جنہوں نے جھٹلایا نہیں سر تسلیم خم کیا ان کی زندگی کا عالم کیا رہا، اور جنہوں نے جھٹلایا ان کا عالم کیا ہوا. اس آیت کی تفسیر کل میں نے قدرے اس نشست کے حوالے سے بیان کی. اگر اس پر دوبارہ نظر ڈالیں تو ہمیں اور آپ کو ایک برجستہ پیغام دکھائی دیتا ہے. کہ یاد رکھو، میری جانب سے جو بھی نبی آیا وہ یہ دو پیغام لے کر آیا، خود میری جانب سے بھیجا ہوا ہے، میں ہوں خدا، میں ہوں رب، میری جانب سے جو بھیجا ہوا ہوگا میرا ہی پیغام لے کر آئے گا. اگر ہم اور آپ توجہ فرمائیں تو خداوند عالم دوسرے الفاظ میں یہی کہنا چاہتا ہے، میں نے اپنی جانب، اگر آپ کو پہلی نشست یاد ہو، کہا میں نے اپنی جانب جس دین کو منسوب کیا ہے اسے میں نے تعبیر کیا ہے اسلام سے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اب میری جانب سے جو بھی نبی تمہاری جانب آئے گا اور جو پیغام لے کر آئے گا، لا محلہ، اسلام سے ہٹ کر وہ پیغام نہیں ہوگا، دین حق سے ہٹ کر وہ پیغام نہیں ہوگا. بس یاد رکھو، اگر اسلام کو سمجھنا ہے مختصر الفاظ میں لیکن جامع انداز میں، تو اسلام نام ہے دو چیز کا، ایک بندگی کا اور ایک ظلم ستیزی کا. میرا نبی نہیں آتا مگر میری جانب بندگی کی دعوت دیتا ہے، میرا نبی نہیں آتا مگر میری جانب سے تمہیں پیغام پہنچاتا ہے کہ ظالم مت بنو اور مظلوم بھی مت بنو. ظالم مت بنو اور مظلوم بھی مت بنو، نہ کسی کو اپنے ظلم کا شکار قرار دو نہ کسی کی جانب سے ظلم کو قبول کرو. جب یہ دونوں ملیں گے آپس میں تو یاد رکھو کیا چیز وجود میں آئے گی، کہ دین اسلام وجود میں آئے گا. جب تم اس پر عمل پیرا ہوگے تو تمہیں کہا جائے گا مسلمان، اور وہ بھی مسلمان واقعی. اذان محترم، اگر ہم اور آپ ملاحظہ کریں ادیان توحیدی کو، کہ جسے دوسرے الفاظ میں تعبیر کیا جاتا ہے ادیان ابراہیمی سے، مین جو ادیان اور مکاتب ہیں توحیدی، ہم اور آپ سب جانتے ہیں، دین مسیحیت، دین یہودیت اور دین اسلام. کہ آج بھی اگر ہم اور آپ ملاحظہ کریں تو یہ تین دین ادیان موجود ہیں، ایک دین مسیحی، ایک دین یہودی اور ایک دین اسلام. ان تینوں ادیان کو اگر ہم اور آپ ملاحظہ کریں، کہ جسے دوسرے الفاظ میں کہا جاتا ہے ادیان الہی، تو ایک محور دکھائی دیتا ہے ان کا، اور وہ محور ہے توحید کی پرچار. بہت آسان زبان میں کہ دین مسیحیت کو ملاحظہ کیا جائے حقیقتاً تو توحید سے ہٹ کر نہیں، دین یہودیت کو حقیقتاً ملاحظہ کیا جائے تو توحید سے ہٹ کر نہیں، دین اسلام کو بھی حقیقتاً ملاحظہ کیا جائے تو جس توحید کے دکھائی نہیں دیتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ تاریخ کو اگر ہم اور آپ ملاحظہ کریں تو دین مسیحیت کو توڑا گیا، مروڑا گیا، اپنے لحاظ سے توحید کو قرار دیا گیا کہ خدا ایک ہے مگر تین، خدا ایک ہے مگر تین۔ اگر پلٹ کر سوال کر لیا جائے کہ سوال ہوتے رہے کہ جب ایک کہہ دیا تو تین نہیں، جب تین کہہ دیا تو ایک نہیں، کب بچہ بھی جو ذرا سا شعور رکھتا ہے ایک کو ایک کہتا ہے تین نہیں کہتا، تین کو تین کہتا ہے ایک نہیں کہتا، کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ خدا ایک ہے مگر تین۔ یہیں سے ہم اور آپ اندازہ کریں کہ جو آپ میں سے اہل مطالعہ ہیں بخوبی آشنا ہوں گے کہ کس طرح سے توحید کو توڑا گیا اور مروڑا گیا، ریشہ کیا ہے، بنیاد کیا ہے کہ ہم اور آپ اپنے عقیدے کو جو ہے توڑتے ہیں، مروڑتے ہیں اور پھر بھی کہتے ہیں صاحب عقیدہ۔ یہی عالم یہودیت کا ہے اور یہی عالم متاسفانہ بسا اوقات ہمیں اور آپ کو اسلام میں بھی دکھائی دیتا ہے۔ لیکن تینوں کے تینوں دعوے دار ہیں، یعنی تینوں کے قائل دعوے دار ہیں کہ ہم صاحب عقیدہ پختہ ہیں، حق کے جو ہے قائل ہیں۔ لیکن حق کے اگر قائل ہونا ہے اور حق کی نسبت جو کیا ہمیں اور آپ کو معتقد ہونا ہے، تو میں نے پہلی یا دوسری نشست میں عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں، آثار کے ذریعے سے چیزوں کو پہچانا جاتا ہے، حق اپنا اثر رکھتا ہے۔ کہا وہ اثر کیا ہے، بہت آسان زبان میں کہا عمل، کہا تمہارے عمل سے توحید کو جھلکنا چاہیے یا جھلکنا چاہیے، کہا تمہارے جو ہے عمل سے اور کردار سے توحید کو دکھائی دینا چاہیے۔ لیکن توحید کی تہ بھی نظر نہیں آتی، معلوم ہوتا ہے کہ عقیدہ برائے زبان ہے، زبانی جو ہے جمع خرچ ہے، عمل کے اندر وہ چیز دکھائی نہیں دیتی، بس معلوم ہوتا ہے کہ فالٹ کہاں پر ہے۔ تم نے اپنے حسب منشا، بہت توجہ کا طالب ہوں، انسان جب اپنی حسب منشا کوئی عمل انجام دیتا ہے تو واقعیت چینج ہو جاتی ہے، نہ نہ واقعیت وہی رہتی ہے، اثر چینج ہو جاتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ خلاصہ ادیان الہی، چاہے مسیحیت کو لے لیں، چاہے یہودیت کو لے لیں، چاہے دین مبین اسلام کو لے لیں، ایک ہی محور نظر آتا ہے، باتیں بہت زیادہ ہیں۔ وہ محور کیا ہے، توحید۔ حدیث قدسی کا عنوان اور اس کے ذیل میں حدیث ہے، علل الشرائع میں صاحب علل الشرائع طول و تفصیل کے ساتھ اس حدیث کو نقل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں رسول اسلام سے، اور رسول اسلام یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے جبریل نے کہا، جبریل کہتے ہیں میں نے اپنے رب کو کہتے ہوئے سنا۔ کہا جبریل کیا سنا؟ کہا میرا رب یہ کہہ رہا تھا، کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی۔ بہت توجہ کا طالب ہوں، جانتے ہو کلمہ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے، جبریل کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو کہتے ہوئے سنا، کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی، فمن قالھا ھذہ الکلمہ، جو شخص بھی اپنی زبان پر اس کلمے کو جاری کرے دخل حسنی، فمن دخل حسنی امین من عذابی، کہ جو شخص بھی اس کلمے کو اپنی زبان پر جاری کرے وہ میرے حصار میں آ جائے گا، میری حفاظت میں آ جائے گا، اور جو میری حفاظت میں آ جائے گا امین من عذابی، میرے عذاب سے محفوظ ہو جائے گا۔ یہیں تھوڑی سی دیر کے لیے رکیں گے، اگرچہ جو ہے باتیں بہت زیادہ ہیں۔ خوب خالی کلمہ طیبہ لکلکائے زبانی، کہ جس طرح سے یہ ظاہری جو ہے روایت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، فمن قالها، جو شخص بھی اپنی زبان پر اس کلمے کو جاری کرے، آمنا آخری من عذابی، کیونکہ میرے حصار میں آ گیا، آیا کافی ہے بارے لہا، جوک در جوک صاحبان اسلام موجود ہیں، کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہیں، آمنا من عذابی وہ تو نتیجہ ہے، دنیا ظاہر ہے، یہاں عذاب سے دوچار ہے انسان، کلمہ پڑھتا ہے تیرا لیکن عذاب سے محفوظ نہیں، آخر ماجرا کیا ہے؟ کہیں تو کوئی فالٹ ہوگا، ہاں فالٹ ہے، وہ فالٹ کیا ہے؟ کہا اے انسان، تیری زبان پر کلمہ جاری ہوتا ہے لیکن وہ تیری زبان پر ہی رہتا ہے، دل پر اترتا نہیں، دل میں اترنا چاہیے اور دل میں اترنے کے بعد تیرے اعضاء و جوارے سے جو ہے وہ ظاہر ہونا چاہیے، تب جا کر میرا کلمہ تجھے محفوظ کرے گا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، مجھے آگے جانا ہے۔ یہ ایک روایت، ایک اور روایت سنیے، شیخ صدوق اپنی خصال توحید کے اندر اس مطلب کو بیان کرتے ہیں، کیا بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ کا ایک روایت ہے بہت ہی عجیب، کا جانتے ہو کلمہ لا الہ الا اللہ کیا چیز ہے؟ لا الہ الا اللہ سمن الجنہ، جنت کی قیمت کو جاننا چاہتے ہو کیا ہے؟ جنت کی قیمت کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ سمن الجنہ ہے۔ لیکن اگر ہم اور آپ اور مزید جاننا چاہتے ہیں تو مولا کائنات کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو ہو جائے، کلمات قصار کے درمیان عجیب و غریب کلمہ ہے، عجیب و غریب کلام ہے، مختصر لیکن جامع، اللہ حرن، بارہا سن چکے ہوں گے آپ کیونکہ موضوع بحث ہے اور درمیان گفتگو میں یہ مطلب ضروری ہے بیان کرنا، اس لیے بیان کر رہا ہوں۔ اللہ حرن یدہ حاضح اللمزہ لے اہلہا، آیا تمہارے درمیان کوئی حر ہے؟ آزاد انسان موجود ہے کہ جو لومازا کو اپنے اہل کے لیے چھوڑ دے؟ لومازا کہتے ہیں دانتوں میں پھنسی ہوئی غذا کو، جب ہم اور آپ کھانا کھاتے ہیں دانتوں میں غذا پھنس جاتی ہے، جب کسی کے سامنے اگر ہم اور آپ نکالیں تو برا محسوس ہوتا ہے۔ بہت مختصر کروں، میں کسی اور مقام پر بھی اس مطلب کو کہہ چکا ہوں، ہم اپنے دانتوں سے نکالیں تو برا محسوس ہوتا ہے، اور زیادہ شدید یہ کہ دانتوں سے نکالنے کے بعد کھا جائیں اور نگل جائیں اور برا، دوسروں کے دانتوں میں اگر پھنسی ہوئی اور نکالیں یہ بھی برا، نکال کر اسے اگر ہم اور آپ چبا جائیں بد سے بدتر۔ مولا کیا فرما رہے ہیں؟ کہا جانتے ہو دنیا کیا چیز ہے اور مافیہ کیا چیز ہے؟ کہا یہ دانتوں میں پھنسی ہوئی غذا ہے اہل دنیا کے۔ ہے تمہارے درمیان کوئی حر اور آزاد کہ جو اس اہل دنیا کے دانتوں میں پھنسی ہوئی غذا کو اپنی جگہ پر ہی چھوڑ دے، وہ چبا نہ سکے، چبے رسے کے ہضم کرنا، وہ ان کے دانتوں میں پھنسی بھی رہ گئی، اب تم چاہتے ہو ان کے دانتوں کو خلال کر کے چبا اور ہضم کرنا، یہ ممکن نہیں ہے، اور اگر تم پھر بھی ایسا کرو گے تو تم حر نہیں، اسیر ہو، تم غلام ہو۔ اس کے بعد سنیں مولا کیا فرماتے ہیں، انہ لیس لانفسکم ثمن الا الجنہ۔ عجیب ہے، یاد رکھو تمہارے نفوس کی کوئی قیمت نہیں، اور اگر قیمت ہے تو جنت، فلا تبیعوها الا بها، ہرگز ہرگز اپنے نفسوں کو بیچنا نہیں مگر جنت کے عوض میں۔ بس یہاں تک لانا مقصود تھا، شیخ صدوق نے اپنی کتاب توحید میں کہ جو میں نے تھوڑی دیر پہلے جو ہے اس روایت کو نقل کیا, کیا فرمایا, کہ لا الہ الا اللہ ثمن الجنہ. جانتے ہو جنت کی بھی ایک قیمت ہے, جس طرح سے ہر شے کی ایک قیمت ہوتی ہے جنت کی بھی ایک قیمت ہے. جنت کی قیمت جانتے ہو کیا ہے؟ کلمہ طیبہ. اور مولا کا جو فرمان تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو نقل کیا, مولا کیا کہتے ہیں, کہ اے عزیز انسان, اے نفس, جانتا ہے تیرے نفس کی قیمت کیا ہے؟ جنت. اگر ہم اور آپ دونوں روایتوں کو پہلو با پہلو رکھیں اور نتیجہ حاصل کرنے کی کوشش کریں, تو مولا دوسرے الفاظ میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اے عزیز تیرے نفس کی قیمت جانتا ہے کیا ہے؟ کلمہ طیبہ ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. تیری حیثیت توحید ہے, تیری حیثیت کلمہ طیبہ ہے. واقعا ادیان الہی کو عزیزوں اگر ہم اور آپ ملاحظہ کریں تو جس ایک محور کے کوئی دوسرا محور دکھائی نہیں دیتا ہے. اب وہ محور کیا ہے؟ کا توحید, توحید اور توحید. جنگ جمل مجھے یاد آ رہی ہے, کہتے ہیں آپ میں سے جو اہل مطالعہ ہیں وہ خوبی آشنا ہوں گے, شیخ صدوق نے اسے بھی نقل کیا اپنی کتاب توحید میں. اگر مل جائے وہ کتاب تو ضرور مطالعہ کریں, عجیب و غریب کتاب ہے, آتھینٹک روایات موجود ہیں, معتبر ترین مستند ترین روایات موجود ہے. جنگ جمل کا مارکہ مارکہ تھا, بس ایک ہی جملہ کہوں گا, مارکہ تھا. ایسے عالم میں کہ جب یہ مارکہ ہو رہا تھا تو ایک عرب بدو آگے بڑھتا ہے اور مولا کے اصحاب سے کہتا ہے کہ مجھے مولا سے ملنا ہے, بہت توجہ کا طالب ہوں. کہ کیا کام ہے؟ کہ بہت ضروری کام ہے, کیونکہ عالم قسمہ پرسی کا تھا جنگ جمل کے دوران, ذرا سی بھی اگر چوک ہو جاتی تو پاسا پلٹ جاتا. کہ بہت ضروری بات ہے, کہ ہمیں کہہ دو ہم پہنچا دیتے ہیں. کہ نہیں, خود مولا سے کہوں گا. کہا ایسی کون سی بات ہے؟ کہا نہ تم سے نہیں کہی جا سکتی. تو لوگ یہ سمجھے کہ شاید کوئی جنگی نقطہ ہے, کوئی راز کی بات ہے, کیونکہ جنگ کے دوران اگر کوئی آئے بھی اور یہ کہے کہ راز کی بات ہے تو ظاہر ہے سیدھی سی بات ہے, ذہن کہاں جائے گا؟ کہ جنگی حوالے سے کوئی نقطہ ہوگا کہ جو اس کے پاس موجود ہے اور وہ مولا کی حمایت میں ہوگا, اور اگر وہ پتہ چل جائے مولا کو تو مولا کامیاب ہو جائیں گے. لے کے چلے اصحاب اس کو, عرب بدو کو, کہا مولا یہ آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے. بس مولا نے کہا کہو کیا پوچھنا چاہتے ہو, کیا کہنا چاہتے ہو؟ فوراً برجستہ مختصر لیکن جامع انداز میں پوچھتا ہے, یا امیر المومنین اتقول ان اللہ واحد. بس اے امیر المومنین, کیا آپ قائل ہیں اس چیز کے اور یہ کہتے ہیں اور معتقد ہیں اس بات کے کہ اللہ ایک ہے؟ اب جیسے ہی جو ہے اس کے زبان پر یہ کلام جاری ہوا رب بدو کے, تو اصحاب جو ساتھ لے کر آئے تھے اسے تابڑتوڑ حملہ کیا کلامی, کہ تمہیں جو ہے یہ وقت نظر آیا اس قسم کے سوال کا؟ کہا یہاں جنگ کی بات کرو, جدال کی بات کرو, قتال کی بات کرو, کوئی حربی نقطہ بیان کرو, کوئی راز ہو دشمن کا وہ بیان کرو مولا کو. اب جس کے جو ہے منہ میں جو جملہ آیا, جو ذہن میں بات آئی, وہ زبان کو حرکت دی اور کہہ دیا اس عرب بدو کو. اب مولا جو ہے سب دیکھ رہے تھے. ایک مرتبہ کہا مولا نے, کہا خاموش ہو جاؤ, دعو ہو, چھوڑ دو اسے, کیوں اس کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ سنے اب, فَإِنَّ هَذَا الَّذِي يُرِيدُهُ الْعَرَابِي نُرِيدُهُ مِنْ هَذَا الْقَوْمِ. مولا کیا فرماتے ہیں؟ کہا چھوڑ دو اسے, کہ یہ شخص جس چیز کا تقاضا مجھ سے کر رہا ہے اسی چیز کا تقاضا ہم اس قوم سے کر رہے ہیں. اس جواب کے ذریعے سے مولا نے اسلام کے ایک عظیم فلسفے کو بیان کیا ہے. جہاد کے فلسفے کو بیان کیا، قتال کے فلسفے کو بیان کیا. مولا دوسرے الفاظ میں کہنا چاہتے ہیں، اے میرے اصحاب، جنگ برائے جنگ نہیں، قتال برائے قتال نہیں، جہاد برائے جہاد نہیں. اگر قتال ہے تو برائے مکتب، جنگ ہے تو برائے دین، اور اگر جہاد ہے تو برائے توحید. کا اس کی بقا کے لیے میں نے اپنے شہر کو چھوڑا، اپنے گھر کو چھوڑا، اور میدان جنگ میں آیا ہوں تمہارے ہمراہ، تاکہ اس قوم کو بتلا سکوں کہ توحید کے مقابلے پر کوئی چیز نہیں آ سکتی. کہ اگر یہ لوگ اہل توحید ہوتے تو علی یہاں نہ ہوتا. بس عزیزوں، توحید وہ چیز ہے کہ جس کے لیے جنگ و جدال ہوا کرتا ہے، قتال ہوا کرتا ہے. ہر دین کو اگر ہم اور آپ ملاحظہ کریں تو اس کی عظمت کو اگر ہم اور آپ ملاحظہ کرنا چاہیں تو توحید کے علاوہ اور کچھ نہیں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. یہی عالم اگر ہم اور آپ جاننا چاہیں تو خود خداوند عالم نے قرآن مجید میں کیا خوب کہا اور جالب کہا اور پرکشش کہا توحید کے حوالے سے. ان عبد اللہ وجتنب الطاغوت، کہ میرا ہر رسول جا کر میری بندگی کی طرف دعوت دیتا ہے، اور بندگی کا نتیجہ کیا ہے؟ ظلم ستیزی. لیکن سورہ ابراہیم میں کیا کہتا ہوا نظر آتا ہے اسی کلمہ طیبہ کے حوالے سے؟ کیوں ہم اور آپ غور نہیں کرتے؟ کہا اے انسان مسلمان، غور کر، یہ بند قفل جو ہے کھل جائے گا، تجھے معلوم ہوگا کہ تیرے اپنے وجود میں فالٹ کیا ہے، اور تیرے معاشرے کے اندر یہ جو قسمہ پرسی کا عالم ہے کس فالٹ کی بنیاد پر ہے. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلہا ثابت وفرعہا فی السماء. عجیب آیت. خدا کلمہ طیبہ کی مثال دے رہا ہے اس شجر سے کہ جو مضبوط اور پابرجا ہے، اور اس کی جو ہے مضبوطی کی علامت کو بھی بتلا رہا ہے اور نشانی کو بھی بتلا رہا ہے. کہ جانتے ہو ایک درخت مضبوط کب ہوتا ہے؟ کہ جب اس کی جڑیں عمیق ہوتی ہیں. جس درخت کی جڑیں عمیق ہوتی ہیں وہ درخت مضبوط سے مضبوط ہوتا ہے اور تناور ہوتا ہے. کہ کلمہ طیبہ جانتے ہو کیا چیز ہے؟ کہ اس درخت کی مانند ہے کہ اصلہا ثابت وفروحا فی السماء، اس کی شاخیں آسمان سے ٹکرا رہی ہیں. وہ درخت کے جس کی شاخیں بلند ہوں اپنی جڑوں سے، اپنے تنے سے، تو للہ بتائیے زمین سے اس کا کتنا فاصلہ ہوتا ہے؟ بہت. کیوں ہوتا ہے؟ کہ زمین کی آلودگیوں سے جو ہے اس کی شاخیں، اس کے پتے، اس کے ثمر بچ سکیں. یہ نقطہ ہے. کا کلمہ طیبہ جس کے قلب میں راسخ ہو جائے، کا جانتے ہو جتنا زیادہ عمیق ہوگا، جتنا زیادہ راسخ ہوگا، اتنا ہی زیادہ اس کا تنا مضبوط ہوگا. جتنا تنا مضبوط ہوگا اتنی ہی شاخیں مضبوط ہوں گی. جتنی شاخیں مضبوط ہوں گی اتنے ہی پتے جو ہے سرسبز و شاداب ہوں گے. جتنے پتے سرسبز و شاداب ہوں گے اتنا ہی جو ہے پھل جو ہے میٹھا اور اچھا ہوگا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. اور خدا نے جو ہے باقاعدہ اسے بیان بھی کیا، تؤتی اکلہا کل حین بإذن ربہا، بات کی آیت میں. کہا جانتے ہو یہ درخت کیسا ہے؟ کہا عام درخت میں جو تمہارے سامنے دکھائی دیتا ہے، اور توحید کا درخت زمین سے آسمان کا فرق ہے. اگرچہ جو ہے میں نے معقول کی مثال محسوس سے دی ہے. توحید شجرہ طیبہ ہے لیکن ہے معقول، غیر محسوس. لیکن کس سے مثال دی؟ شجرہ طیبہ سے. وہ شجرہ کہ جسے ہم اور آپ جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں. لیکن دونوں میں زمین تا آسمان پھر بھی فرق ہے. کہ زمین پر پایا جانے والا درخت پھل دیتا ہے لیکن موسم کے ساتھ. موسم چلا جائے پھل بھی ختم ہے اور تمام کا انتظار کرتے رہو, دوبارہ وہ موسم پلٹے اس کے بعد تمہیں جو ہے وہ پھل نصیب ہوگا. لیکن یاد رکھو کلمہ طیبہ وہ درخت ہے کہ جس کا پھل ہر وقت موجود ہے اور ایسا سرسبز و شاداب اور ایسا لذیذ کہ جس کی لذت کا تم اندازہ نہیں لگا سکتے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. یہ کلمہ توحید اگر ہم اور آپ جاننا چاہیں, خداوند عالم نے اس میں دو چیزوں کو بیان کیا ہے, اصلها ثابت و فرعها فی السماء. پھر میں عرض کروں گا, تکرار کروں گا, جو صاحبان غور و فکر ہیں کہ انشاءاللہ سب کے سب صاحبان غور و فکر ہیں, توجہ سے کام لیں, خالی پڑھ کر گزر نہ جائیں. لذیذ ہے لذیذ, اور خالی لذت زبانی نہیں, لذت روحانی ہے. جب لذت روحانی ہوتی ہے تو پھر اعضاء و جاورے بھی جو ہے اس لذت کا احساس کرتے ہیں. یہ جو کہا جاتا ہے, سنا جاتا ہے, روایات کے اندر موجود بھی ہے, اگر بات آئیے سنتے جائیے کہ مومن اپنے ایمان کے مطابق جب عمل کو انجام دیتا ہے تو اگر خدا نہ خواستہ اس کی زندگی کے اندر فقر و فاقہ بھی ہو تو اسے فقر و فاقے کا احساس نہیں ہوتا ہے. آخر ماجرا کیا ہے؟ کیوں مومن ایمان کی بنیاد پر فقر و فاقے کا احساس نہیں کرتا؟ کہ وہ اس درخت کی مانند ہے کہ جس کے ریشے اور جس کی بنیادیں اس کے قلب کے اندر موجود ہیں, اور وہ تناور درخت بن چکا ہے کہ جس درخت پر جو ہے اب جو ہے میوہ لگ چکا ہے, اور اس میوے سے لطف اندوز ہوتا ہے کہ جس اس میووں کے درمیان, ان فروٹ کے درمیان, ان ثمرات کے درمیان ایک ثمر کو ملاحظہ کریں تو اس ثمر کا نام ہے صبر. وہ واویلا نہیں کرتا ہے. کہ جانتے ہو صابر صابر کب ہوتا ہے؟ کہ جب کلمہ توحید اس کے قلب کے اندر راسخ ہو چکا ہو, تب جا کر ہوتا ہے. بات کہیں سے کہیں نکل جائے گی. اصلها ثابت و فرعها فی السماء. خدا کیا کہنا چاہتا ہے؟ یہ جو ہم اور آپ اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں, ہم نے اور آپ نے بھی جو ہے بچپن سے جو ہے دو چیزیں سیکھی, اصول دین اور فروع دین. اصلها ثابت یعنی اصول دین کا. یاد رکھو کلمہ توحید کو اگر تجزیہ اور تحلیل کرو گے تو دو چیزیں دکھائی دیں گی. کا ایک بنیاد دکھائی دے گی اصلها ثابت, کہ جسے تم اصول دین سے تعبیر کرتے ہو اور جانتے ہو. وفرعها فی السماء کا اس کی شاخیں آسمان سے جا ٹکراتی ہیں. کہ جانتے ہو وہ فر کیا ہے؟ فروع دین ہے. کبھی نماز کی صورت میں دکھائی دیتا ہے وہ کلمہ توحید, کبھی روزے کی صورت میں دکھائی دیتا ہے, کبھی حج کی صورت میں دکھائی دیتا ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. آیا واقعا ایسا ہے یا لفاظی ہو رہی ہے یا خالی خطابت؟ ایک تو مشکل ہمارے اور آپ کے ساتھ یہ ہے کہ اگر اس قسم کی خطابت نہ ہو تو مرچ مسالہ نہیں ہوتا. پھر میں تیسری مرتبہ عرض کر رہا ہوں, جی بہت چاہتا ہے آسانی سے گفتگو کروں لیکن نہیں, کوئی مشکل نہیں ہے. اگر حق کی بات منتقل ہو جائے کسی ایک خاص طریقے سے اور جو ہے دلوں میں جا بیٹھے تو اس جو ہے طریقے سے بہتر ہے کہ جس طریقے کے ذریعے سے وہ حق کی بات منتقل نہ ہو سکے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. یہیں پر ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا تاکہ خالی لفاظی نہ ہو, خالی زبانی جمع خرچ نہ ہو. کہا مولانا آپ کہہ گئے روانی میں, لیکن نہیں عزیزوں, یہاں رکوں گا تاکہ موضوع سے نہ ہٹے ہم اور آپ. مکتب تشیع حافظ دین اسلام ہے. یہ جتنی بھی گفتگو ہوئی ہے یہ سب کی سب ہمیں مکتب تشیع سے مل رہی ہے. مکتب تشیع نہ ہوتا تو آج ہمیں جو ہے اسلام کی حقیقت معلوم نہ ہوتی. اے انسان, اگر مسلمان واقعی بننا ہے تو مکتب تشیع کو دل و جان سے قبول کر اور اس پر عمل پیرا ہو. علامہ مجلسی ایک روایت کو نقل کرتے ہیں اس آیت کے ذیل میں, جو سورہ ابراہیم کی میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی آیت نمبر 24 اور 25 کے ضمن میں, 26 میں نہیں پڑھ رہا شجرائے خبیثہ کیونکہ وہ موضوع نہیں ہے اس وقت ہمارا, اگرچہ پڑھائی جا سکتی ہے. وہ حدیث کیا ہے, اور یہ حدیث بھی عجیب و غریب ہے. رسول کیا فرماتے ہیں, کا قال حبیبی جبرائیل, کا میرے دوست اور رفیق نے جس کا نام جبریل ہے اس نے مجھ سے نقل کیا اس مطلب کو, کہ رسول جانتے ہو ان مسئلہ ہذا الدین کا مسئلہ شجرۃ طیبہ, کہ پیغمبر کیا آپ جانتے ہیں اس دین کی مثال کس کی مانند ہے, کس جیسا ہے یہ دین, کا مسئلہ شجرۃ طیبہ, کہ یہ دین ایک پاک و طیب و صاف اور ستھرے درخت کی مانند ہے. خوب ہر درخت جو ہے ایک خاص پراپر جگہ رکھتا ہے, کہ ہم اور آپ جانتے ہیں درخت کہاں ہوتے ہیں, کا زمین پر, کا اس دین کی نسبت جگہ کیا ہے. جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے رسول سنو, اے پیغمبر سنو, رسول فرما رہے ہیں میرے دوست نے مجھ سے کہا, کل ایمان و اسلحہ, کا ایمان کی زمین پر اس درخت کو کاشت کیا جاتا ہے, بہت آرام سے جاؤں گا. الایمان اصلھا, خوب یہاں تک جو ہے بات تمام نہیں ہوئی, کہ اس درخت کو کہاں پر کاشت کیا جاتا ہے, کہا ایمان کی سرزمین پر. خوب اس کی جڑیں کیا ہیں, کا الصلاۃ عروقھا, کہا رسول جانتے ہو اس درخت کی جڑیں کیا ہیں, کا نماز. الصلاۃ عروقھا, ٹائم نہیں ورنہ میں عرض کرتا کھول کر اس مطلب کو, کہ ایمان کیوں کر کلمہ طیبہ کے لیے سرزمین, اور کیسے اور کس طرح سے, جڑیں کیا ہیں, کا نماز. اور جڑوں کے بعد کیا ہے, خب جب کسی جو ہے فصل کے بیچ کو سینہ چاک کر کے کوئی کاشتکار جو ہے اسے دبا دیتا ہے اور زمین کو بند کر دیتا ہے, تو پھر خالی بیٹھ جاتا ہے ہاتھ پاتھ رکھ کر, یا آبیاری کی بھی ضرورت ہے, پانی دینے کی بھی ضرورت ہے. کہے جبریل بتاؤ پانی کیا ہے, آبیاری کس سے ہوگی اس کی, الزکاۃ ماؤہا, بہت آرام سے جاؤں گا, قابل غور ہے. کہ جانتے ہو آبیاری جو ہے اس درخت کی کس سے ہوگی, کا زکات سے. اب سنو, جب آبیاری ہو چکی تو کا اب کیا ہے, کا جب جو ہے پانی دے چکا کاشتکار کہ جس کا نام ہے مومن, مومن کاشتکار ہے نا, ایمان کی سرزمین پر اس درخت کو کاشت کیا جا رہا ہے, کس کے ہاتھوں, کا مومن کے ہی ہاتھوں کاشت ہوگا, لیکن اللہ کی عنایت پر جب یہ آبیاری ہو چکا تو اب کیا ہے اس کے لیے, کاب اس کے جو ہے معمولی سی کوپل زمین کا سینہ چاک کر کے نکلے گی, کہ جسے ہم اور آپ کہتے ہیں نرم و نازک تنا, کہ جسے جو ہے بہت ہی ادبی لحاظ سے دیکھا جائے تو اسے کہتے ہیں بوٹی. بوٹیاں پھوٹتی ہیں لیکن جو ہے یہ بوٹی بات کا مرحلہ ہے, معمولی سا جو ہے نرم و نازک تنا نکلتا ہے زمین کے سینے کو چاک کر کے. کا جانتے ہو اے پیغمبر اس درخت کا تنا کیا ہے, اس درخت کا تنا السوم سعفہ, سعف کہتے ہیں عربی زبان اور سلیس اردو زبان میں کنورٹ کریں تنا, کا السوم روزہ, کا اس درخت کا تنا ہے, اس درخت کا تنا ہے, کا اس کے پتے کیا ہیں, بہت آسان کر دوں اور جلدی, جی چاہتا ہے کہ ہر چیز کو کھول کر بیان کروں, کہ اس کے پتے کیا ہیں, کا ورقھا حسن الخلق, کا اس کے پتے حسن خلق ہے, صاحب اخلاق حسنہ ہونا مومن کا اس درخت کے لیے پتے شمار ہوتے ہیں, اور خلق حسنہ کی وادی کوئی چھوٹی وادی نہیں ہے، دائرہ بہت وسیع ہے خلق حسنہ کا. ہر خلق حسنہ کو اپنے طور پر ملاحظہ کریں، ایک سرسبز و شادہ پتے کی مانند ہے اس درخت کی نسبت. اب سنیں، خب جب پتے نکل آئے تو آپ کس کا انتظار ہے؟ کہا پھل کا انتظار ہے. کہا پھل کیا ہے؟ کہا الکف عن المحارم ثمرها، کہا حرام الہی سے پرہیز کرنا اور اپنے نفس کو محفوظ رکھنا، کہا اس درخت کا جو ہے پھل ہے. تمام نہیں ہوئی یہ روایت، جناب جبریل اور آگے بڑھاتے ہیں، کہا اے پیغمبر سنو، فلا تکمل شجرۃ الا بثمرها، کہا کوئی درخت بھی کامل کامل نہیں ہوتا جب تک پھل نکلنا آئے. کہے جبریل کیا کہنا چاہتے ہو؟ فلا یکمل الایمان الا بالکف عن المحارم، کہ ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک انسان اپنے آپ کو محفوظ نہ رکھے خواہشات نفسانی سے اور حرام الہی سے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. بس عزیزوں، توحید کا ایک محور ہے، بلکہ میں یوں کہوں تو بہتر رہے گا، دین اسلام توحید کے لحاظ سے اگر ملاحظہ کریں تو دین اسلام کی نسبت اعتقادی لحاظ سے توحید محور ہے. بہت توجہ کے ساتھ، بہت توجہ کے ساتھ، اگر تھک جائیں تو صلوات بھیجئے گا، نہ تھکیں تو صلوات مت بھیجئے گا، اور اگر میں بھیجواؤں تو بلند آواز سے صلوات بھیجئے گا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. دین اسلام اگر ملاحظہ کریں تو دو چیزیں برجستہ دکھائی دیتی ہیں، ایک اعتقاد اور ایک عمل. اعتقاد کی صورت کیا ہے؟ دوسرے الفاظ میں اعتقاد کی نسبت محور کیا ہے؟ کہا توحید، توحید اور توحید. اور عمل کی جہت سے کیا ہے؟ کہا عمل کی جہت سے جز بندگی خدا اور کچھ نہیں. وہ بندگی خدا کہ جس کی بنیاد توحید ہو، تو جانتے ہو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ ظلم ستیزی ہے، ظلم سے نفرت کرنا ہے. بس عزیزوں، باتیں بہت زیادہ ہیں، گھبرائیے نہیں. کہ جو تھوڑی دیر پہلے میں نے دو جملے کہے کہ میں زیادہ بٹھاؤں گا آپ کو، رفع زحمت ہے انشاءاللہ. ہمیں اور آپ کو توجہ کرنا ہے کہ واقعاً مکتب تشیع محافظ دین اسلام ہے یا نہیں. یہ ساری باتیں کہاں سے آئیں؟ یہ ساری باتیں وہاں سے آئیں کہ جسے ہم اور آپ کہتے ہیں مکتب تشیع. مکتب تشیع کے بانیان سے یہ تمام کی تمام چیزیں ہم اور آپ کو مل رہی ہیں. عجیب و غریب ہے، جی بہت چاہتا ہے، کافی روایات موجود پیش نظر ہیں میرے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر ہم اور آپ اپنے آئمہ طاہرین کو ملاحظہ کریں تو ہمیں اور آپ کو تاریخ کے آئینے میں آئمہ طاہرین کی صورت میں مختلف نشیب و فراز دکھائی دیتے ہیں زندگی کرنے کے. کوئی خلافت کی مسند پر نظر آتا ہے ظاہری طور پر، کوئی ولایت عہدی قبول کرتا ہے، کوئی صلح کرتا ہے، کوئی جنگ و جدال اور قتال کرتا ہے. کیوں؟ کیوں آخر یہ مختلف چہرے دکھائی دیتے ہیں؟ اس کیوں کا جواب ایک ہی ہے، دین مبین اسلام کی بقا. ہر زمانے کے تقاضے کے تحت اماموں نے اقدام کیا، کسی نے ظاہری طور پر سکوت اختیار کیا طولانی، اور اس کے بعد کچھ عرصے کے لیے خلافت کو قبول کیا، کسی نے ظاہری طور پر امارت کو قبول کیا، خلافت کو قبول کیا، لیکن بشرطہا و شروطہا پر، صلح پر معاملہ تمام ہوا. کسی نے قتال کیا اور کسی نے ولایت عہدی. آخر کیوں؟ اس کیوں کا جواب وہی ہے دوبارہ. ہم اور آپ اگر مکتب تشیع کی محافظت کا کام, یعنی مکتب تشیع کے جو محافظت کا کام انجام دیتا ہوا نظر آتا ہے دین مبین اسلام کے لیے, اس کو ان شارٹ اگر ہم اور آپ جاننا چاہیں تاریخ کے آئینے میں جا کر ملاحظہ کریں تو تمام چیزیں دکھائی دیں گی برجستہ. تین دور میں سے ہم اور آپ تقسیم کر سکتے ہیں. بہت مختصر کیا میں نے مطلب. کربلا سے پہلے, خود کربلا اور کربلا کے بعد. لیکن اگر بہت چاہیں تجزیہ اور تحلیل کرنا تو ایک اور دور بھی لا سکتے ہیں ہم اور آپ. کربلا کے بعد علماء اور فقہا کا دور, خاص طور پر ائمہ طاہرین کے زمانے کے انقراض کے بعد. ان چار دور کو اگر ہم اور آپ ملاحظہ کریں تو ان چار ادوار کے اندر, چار زمانوں کے اندر, چار اوقات کے اندر ہمیں اور آپ کو مکتب تشیع فعال سے فعال نظر آتی ہے. کس لیے؟ کہ اسلام محفوظ ہو جائے, کہ اس کے لیے جان دینا پڑے جان دیں گے, اس کے لیے امارت دینی پڑے یعنی خلافت دینی پڑے خلافت دیں گے, ہمیں ضرورت نہیں. کہ اس کے لیے صلح کرنی پڑے ہم صلح کریں گے, اس کے لیے قتال اور جہاد کرنا پڑے قتال و جہاد کریں گے, اس کے لیے ولایت عہدی قبول کرنا پڑے تو ولایت عہدی بھی قبول کریں گے. کس کے عوض میں؟ کہ اسلام محفوظ ہو جائے. بس عزیزوں, ہمیں اور آپ کو تاریخ کے آئینے کو اس طرح سے ملاحظہ کرنا ہے صاف و شفاف. باتیں مجھے تاریخ کے حوالے سے بھی کرنا تھی, ٹائم بہت زیادہ ہو چکا ہے. بس عزیزوں, توحید بنیاد ہے ہماری اور آپ کی معنوی زندگی کے حوالے سے. اگر ہم اور آپ متحرک ہونا چاہتے ہیں تو توحید کو بھرپور انداز میں ادراک کریں. بہت سوچ سمجھ کے جملے ادا کر رہا ہوں. ہمیں اور آپ کو موحد ہونا ہوگا, توحید پرست ہونا ہوگا, تب جا کر ہمارے اور آپ کے قلب سے وہ جڑیں جو راسخ ہو جائیں توحید کی, اس کے بعد وہ تنا پھوٹے گا کہ جو نرم و نازک ہوگا, لیکن اس کے بعد اعضاء و جوارے سے ظاہر ہوگا. کہاں سے معلوم ہوا یہ؟ ملاحظہ کریں کربلا کو, سید الشہداء کو, سائر شہداء کربلا کو, کہ سید الشہداء نے مدینے سے کوچ کر کے مکہ کو چھوڑ کر یہ پیغام دیا کہ عزیزوں دیکھو میں کون ہوں, حسین منی و انا من الحسین, میرے لیے کہا گیا کہ کسی اور کے لیے کہا گیا؟ کہ یہ میری ذات کے لیے کہا میرے جد نے کہ جو رسول اسلام, حسین منی و انا من الحسین, جانتے ہو کس لیے؟ خود نانا اور نواسے کا رشتہ نہیں ہے یہاں پر, احساساتی رشتہ نہیں ہے یہاں پر, خونی رشتہ نہیں ہے یہاں پر. ہاں, حسین منی و انا من الحسین مکتب ہے مکتب, نظریہ ہے نظریہ. جانتے ہو یہ کون سا مکتب و نظریہ ہے؟ یہ جس توحید کے اور کچھ نہیں. کہا میرے جد نے میرے لیے منیت کا کلمہ استعمال کیا, جانتے ہو کیوں؟ کہا میرے نانا مجھے خوب جانتے تھے کہ حسین کون اور قلب حسین کیسا. کہا اس کے قلب میں توحید کی جڑیں پیوست ہیں, نہ صرف پیوست ہیں کہ ان جڑوں نے اپنے آپ کو بلند کیا ہے, پروان چڑھایا ہے اور پورے وجود پر چھا گیا ہے حسین کے, اور ایسا چھایا ہے کہ جتنے بھی اطراف میں ہیں سب پر سایہ فگن ہے. بس باتیں بہت زیادہ ہیں. آج محرم کی تیسری تاریخ ہو چکی, معمول کے مطابق مصائب پڑھے جاتے ہیں, کبھی حبیب ابن مظاہر کے, کبھی مسلم ابن عقیل کے, اور کبھی جناب حور کے. حور کون ہے؟ واقعا حور ہے کہ جس طرح سے نام ہم اور آپ سنتے ہیں, واقعا حور या नहीं खाली नाम के हुर थे, काम के हुर नहीं थे। इस हुर को मुलाहिजा करें कि जिसकी दास्तान हम मसाइब के उन्वान से मसाइब के जिम्न में सुनते हैं, लेकिन अजीब व गरीब अहले तौहीद है। अगर तौहीद पुख्ता ना होती तो अमल ऐसा ना होता, अकीदा अगर पुख्ता ना होता तो अमल ऐसा ना होता। और आप सब जानते हैं, बहुत मुख्तसर, फकत मुसाब होना है। उमर साद की तरफ से हुर को रवाना किया गया और उस मकाम पर आए कि मक्तल ने जो है रकम किया कि जिस सरजमीन पर आकर जनाब हुर ने सैयद शहदा का रास्ता रोका, उस सरजमीन का नाम नेनवा या गाजरिया है, या नेनवा या गाजरिया की अतराफ की सरजमीन। दूर से आते हुए लश्कर को देखा मौला ने, एहतियात की और कहा थोड़ा सा पनाह ले लो, नहीं मालूम कि जो है ये लश्कर क्या चाहता है। सामने आया, मालूम हुआ कि हुर का लश्कर है लेकिन प्यासा। करीम इब्ने करीम को देखें, सैयदुश्शहदा करीम इब्ने करीम है। जब ये मंजर देखा कि हुर का लश्कर प्यासा है, हैवानात भी प्यासे हैं, आगे बढ़ता है, अब्बास बावफा को आवाज देता है, अली अकबर को आवाज देता है, कासिम को आवाज देता है, अपने आवान व अंसाब को साहब को आवाज देता है, आओ कहाँ हो, अपनी मशकों के दहन को खोल दो, हुर का लश्कर प्यासा है। ऐ मौला, हाथों को जोड़कर अर्ज करूंगा, कहीं ऐसा ना हो कि ये पानी इनको पिलाने के बाद तमाम हो जाए, बाद में पानी मयसर ना हो। अजब नहीं कि जवाब आए का तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं करीम हूं और इब्ने करीम हूं। मुमकिन नहीं हुसैन किसी को प्यासा देखे और वो प्यासा रह जाए और हुसैन के पास पानी और पानी ना दे। हायरे करीमियत पर कुर्बान जाऊं, ए हुसैन करबला। पानी पिलाया और पानी पिलाने के बाद हुर ने तकाजा किया, काय माला वाका, मैं उमर साद की तरफ से मामूर हूं, आपको ले जाने के लिए आया हूं कूफा। मौला ने जवाब दिया कि यह मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। बहरहाल बहुत मुख्तसर करूं मैं साहेब, जब कलाम हुआ आपस में तो हुर ने एक मरतबा बेअदबी की, मौला के जो है मरकब की रकाब पर हाथ डाल दिया। मौला कहते हैं सकलत का उम्मक, तेरी मां तेरे गम में रोए। जैसे ही जनाब हुर ने ये सकलत का उम्मक कलेमा सुना, सर झुका दिया, काए मौला वाका, कोई और ये जुमला मेरे लिए अदा करता तो मैं उसे यही जवाब देता। आए रही और आपको किस तरह से जवाब दे, जबकि जानता है कि आपकी मादर गिरानी रसूल की बेटी जनाबे जहरा है, जनाबे फातिमा है। आ यही मोहब्बत थी जनाबे जहरा की, कि जिसने जनाबे हुर की तकदीर को पलट दिया। रोज आशूर नहीं नहीं, बाज मक्तल ने तहरीर किया शबे आशूर, अजीब व गरीब कैफियत हुई कि एक मर्तबा देखने वालों ने देखा हुर के अंदर अजीब व गरीब इस्तेराब है, कभी आगे बढ़ते हैं, कभी पीछे हटते हैं, खेमे से बाहर आते हैं, खेमे के अंदर जाते हैं। गुलाम ने देखा, फरजंद ने देखा, सवाल किया, ए बाबा, ए आका, ये आज आपकी कैसी सूरत हाल है? तो एक मुख्तसर सा जवाब दिया का तुम सवाल कर रहे हो मेरी कैफियत का, तो सुनना चाहते हो तो सुनो, और इस वक्त जन्नत और जहन्नम के दरमियान है।
اور اس میں جنت اور جہنم کے درمیان ہے، وہ سامنے جنت ہے اور یہ جہنم ہے، فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ ایک قدم آگے بڑھ کر جنت کی راہ لے یا یہاں رک کر جہنمی ہو جائے. الغرض فیصلہ کیا، فرزند سے کہا، غلام سے کہا اب میں جانا چاہتا ہوں، بیٹے نے کہا، غلام نے کہا ہم بھی آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، بس جناب حور ان کو لے کے چلے ہیں. جیسے ہی چلے وہاں پر سید شہداء، سید الشہداء منتظر ہیں، عباس کو تیار کیا، علی اکبر کو تیار کیا، اے عباس اے علی اکبر جاؤ میرا مہمان آ رہا ہے، جاؤ میرا مہمان آ رہا ہے. اے مولا کا کون آ رہا ہے، کا حور آنا چاہتا ہے. ایک مرتبہ حور آئے سید الشہداء نے جناب عباس کو بھیج کر استقبال کیا، قدموں میں آ کر گرے جناب حور، اور آنے کے بعد عرض کرتے ہیں اے مولا کا کیا میری خطا، میرا مولا معاف کر دے گا. ایک مرتبہ سید شہداء نے یہ کہا، کہا کس کے پاس آئے ہو، کریم ابن کریم کے پاس آئے ہو، میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا. بس کیا کرنا تھا، صبح عاشور ہوئی، اجازت طلب کی جناب اور نے رن کو جانے کی اجازت ملی، لیکن پہلے خود نہ گئے، فرزند کو آمادہ کیا. عزادارو جزاکم ربکم، خدا بند عالم ہمیں کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے. فرزند کو تیار کرنے لگے، مولا آگے بڑھتے ہیں، کہا کس کو تیار کر رہے ہو، کہا فرزند کو بھیجنا چاہتا ہوں. کہا کیوں فرزند کو بھیجنا چاہتے ہو، کہا اپنی آنکھوں کے سامنے میں بھیجنا چاہتا ہوں، کہ ایسا نہ ہو مجھے شہید ہوتا ہوا دیکھے یہ آپ کو چھوڑ دے. فرزند کو روانہ کیا، فرزند نے جنگ کی، آخری سلام کیا، چلے ہیں جناب حور، مولا نے شانوں کو تھام لیا، کہا حور کہاں چلے، کہا جوان کا لاشا لینے جا رہا ہوں. کہا خبردار بابو بیٹے کا لاشا، ہم اور اب ہاتھ جوڑ کر کہیں گے اے مولا آقا علی اکبر جوان کا لاشا، بوڑھا با کس طرح سے جوان کے لاشے کو. لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب. خداوند ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما، خداوندہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، خداوندہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں انہیں قرض سبک دوشی عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں بیمار کربلا کے صدقے میں شفا عاجل اور صحت کامل عطا فرما. بار الہ جو مشکلات میں گرفتار ہیں ان کی مشکلات کو آسان فرما. بار الہ تمام مومن و مومنات کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما. دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما. بار الہ جو حج زیارات کے متمنی انہیں حج زیارات سے مشرف فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل فرما.